بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. بلالو مجھے شاہ بدرو بل مدینے بلا لو پھر مجھے شاہ بدرو بل مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں جانا میں غریب سینا چا میں پہنچوں جانا میں غریب چا گرا دے کا مجھ کو شوق پا کر مدینے میں گرا دے کا مجھ کو شوق پا مدینے میں وسیلہ تجھ کو بو بکرو عمر عثمان حیدر کا وسیلہ تجھ کو بو بکرو عمر عثمان حیدر کا الٰہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں الٰہی تو عطا کر دے الٰہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں
تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ ہے نا دیا تیرے ہاتھ ہے نا جیا غوث اعظم گھیرا ہے بلاؤں میں بردا تمہارا گھرا ہے بلاؤں میں بردا تمہارا مدد کے لیے یا ہو یا لاجیا غوثِ اعظم سلطانِ ولایت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک شہبازِ خطابت غوثِ پاک فانوسِ ہدایت غوثِ پاک سرتاجِ شریعت غوثِ پاک ہے رب کی نعمت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک ہے باعثِ برکت ہے صاحب عزت غوثِ پاک ہے بحر سخاوت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک فرماؤ حمایت غوثِ پاک فرماؤ حمایت غوثِ پاک فرماؤ حمایت غوثِ پاک تل جائے مصیبت غوثِ پاک تل جائے مصیبت غوثِ پاک ترتا پشرافت غوثِ پاک ترتا پشرافت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک کمزور کی طاقت غوثِ پاک مجبور کی راحت غوثِ پاک ہو میری شفاعت غوثِ پاک دلوائیے جنت غوثِ پاک دو شوق عبادت غوثِ پاک دو ذوق تلاوت غوثِ پاک کسی آنکھ سے ہو نفرت غوثِ پاک نیکی کی دو الفت غوثِ پاک نیکی کی دو الفت غوثِ پاک دو بدیوں سے نفرت غوثِ پاک سرکار کی الفت غوثِ پاک دو اپنی محبت غوثِ پاک بے کس کی حمایت غوثِ پاک بے بس کی راحت غوثِ پاک ہو دور یہ فرقت غوثِ پاک دے دیجیے قربت غوثِ پاک مسکین کی دولت غوثِ پاک محتاج کی ثروت غوثِ پاک وہ آپ کی حیبت غوثِ پاک وہ آپ کی حیبت غوثِ پاک میں کر لوں زیارت غوثِ پاک میں کر لوں زیارت غوثِ پاک دے دو یہ سعادت غوثِ پاک دے دو یہ سعادت غوثِ پاک میں دیکھ لوں تربت غوثِ پاک جب میری ہو رحلت غوثِ پاک جب میری ہو رحلت غوثِ پاک دو جذبہ خدمت غوثِ پاک دو نیکی کی دعوت غوثِ پاک میں ابایا غوثِ پاک میں ابایا غوثِ پاک
مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ اے ماہِ ولایت
غوثِ پاک
اے ماہِ ولایت
غوثِ پاک
اے ماہِ ولایت
غوثِ پاک
ہو ہم پہ عنایت
غوثِ پاک
ہو ہم پہ عنایت
غوثِ پاک
ہو ہم پہ عنایت
غوثِ پاک
اے ماہِ ولایت
غوثِ پاک
ہو ہم پہ عنایت
غوثِ پاک
چل جائے مصیبت
غوثِ پاک
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایک آدمی بارگاہ رسالت میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا، سرکار پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک رات خواب میں زیارت سے مشرف ہوا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ دی. اس نے کی یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں. اس شخص نے پوچھا پھر آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں. اس شخص نے عرض کی حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے، میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں. اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء نے سچ کہا مگر تو مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں. جتنا وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں انہیں اس قدر ہی پہچانتا ہوں. جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھے گا. اب اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا اپنا معمول کر لیا. کچھ مدت بعد پھر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی فرماؤں گا. یہ حکایت میں نے گلدستہ درود و سلام سے پڑھ کر سنائی، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اور ایسی بہت ساری حکایتیں اور روایتیں اس کتاب میں. پہلی فرصت میں اس کو خرید لیجئے، اس کے صفحات ہیں 660، اس کو پڑھ بھی لیجئے. ایمان تازہ نہ ہو تو مجھے کہہ دینا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا میں نادر عرض کر رہی ہوں بلوچستان کوئٹہ سے، کس شہر سے آئی ہوں. پاپا ہماری نماز کورس مکمل ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا حافظ تو مل جاتا ہے، نماز کا حافظ نہیں ملتا، کیا یہ صحیح ہے؟
نماز نہیں ہے، نماز. تو نماز کا حافظ یہ ہمارے یہاں کوئی کوڈ یا اصطلاح نہیں ہے. نماز کا حافظ نہیں بولتے، قرآن کا حافظ بولتے. تو جو نماز کا حافظ بولتا ہے یہ اس کے کھاتے میں کہ وہ نماز کا حافظ کیوں بولتا ہے. پھر روزے کا بھی حافظ ہونا چاہیے، زکات کا بھی حافظ. حافظ صرف قرآن کا حافظ کہلاتا ہے. ہاں حافظ الحدیث، یہ پہلے محدثین میں اصطلاح تھی، اب بھی حافظ الحدیث کہلاتے ہیں محدثین جو ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی عوام میں نہیں رائج، یہ علماء میں کہ فلاں حافظ الحدیث تھے، اس کو اتنی حدیثیں یاد تھی. لیکن عوام میں جب حافظ کہیں گے تو وہ حافظ قرآن ہوتا ہے. البتہ قرآن کا حافظ مل جائے گا، درست نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ درست نماز پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتی ہے، بہت ہی کم لوگوں کو. بس باپ دادا کو پڑھتے دیکھا تھا، یعنی سجدے رکو وغیرہ کرنا, تو اس طرح یہ بھی کر رہے ہیں, تو یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. باپ دادا اگر درست پڑھتے بھی تھے تو یہ بےچارے, ان کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھتے تھے, تو یہ اس طرح یہ اپنا کر لیتے ہیں. اس کی اس کو سیکھنا, اس کے ضروری مسائل سیکھنا, جس پر نماز فرض ہے اس پر اس کے ضروری مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. تو نماز کورس یہ بھی الحمدللہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. یہ فیضان مدینہ میں مدنی تربیت گاہ والے ہی کراتے ہیں, نہیں تو یہاں پر کچھ نماز وغیرہ سکھاتے ہیں.
بابا 30 دن کا یہ فیضان نماز کورس ہوتا ہے, اور ان میں سے کچھ ابتدائی تربیت دے کر پھر انہی کو آگے مزید مدنی تربیتی کورس, مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس, پھر الحمدللہ انہی میں جذبہ بڑھتا ہے تو یہی مدرس کورس کرتے ہیں, قرآن پڑھانے والے بن جاتے ہیں, امامت کورس کر کے یہی آگے چل کے مسجدوں کے امام بھی بن سکتے ہیں, اور یہی درس نظامی میں داخلہ لے کے پھر عالم دین بھی بنتے ہیں الحمدللہ.
اور یہ تخصص الفقہ کر کے مفتی بھی بننے کے سنہرے سپنے دیکھ سکتے ہیں. اتنی لمبی لی دو کہ آئے گا کون آپ کے پاس, یار یہ پکڑ لیں گے ہم کو سارا کے مفتی بنا کے چھوڑیں گے, تو ایسا نہیں ہے. آپ نماز کورس کر لیں, ایک مہینے کے لیے سے وقت دے دیں اور نماز کورس کر لیں, اپنی نمازیں درست کر لیں. میری طرف سے آپ کو بالکل پھر جانے کی چھوٹ ہوگی, پھر آپ کی مرضی ہے کہ وہ جتنا بھی دین کی خدمت تو کرنی چاہیے, وہ تو ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے. تو نماز کورس یہ واقعی بہت ضروری ہے, اس میں کئی صورتیں آپ کو یاد کروائی جائیں گی انشاءاللہ, حروف صحیح کروائے جائیں گے, نماز کے ارکان پریکٹیکل کر کے آپ کو سکھایا جائے گا انشاءاللہ. ہمت کریں, ایک مہینہ, ایک مہینے کا سوال ہے آپ کی آخرت, آپ سے مانگ رہا ہوں کہ ایک مہینے کے لیے مہربانی کر کے ہمت کریں اور نماز کورس کر لیں. حاضرین ناظرین سب توجہ فرمائیں, نماز کورس, نماز کورس, نماز کورس, پھر آپ کے ذریعے اپنے کو مسجد اور تحریک کو بھی تو مضبوط کرنا ہے نا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عقیدت اور محبت میں کیا فرق ہے, اور اولیاء سے محبت ہو یا عقیدت؟
لا ادری, بچوں پر شفقت ہوتی ہے. قریب قریب میرے خیال ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں, محبت, شفقت, عقیدت, الفت, عشق. اولیاء کرام سے محبت بھی ہو سکتی ہے, ہونی بھی چاہیے, بلکہ وہ خطبے میں تو جمعے کو سنتے ہیں نا, ایک عربی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ. لفظ عقیدت نہیں ہے, محبت ہے.
بابا یہ کیسے,
خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے عقیدت ہوتی ہے نا اس کی محبت ہوتی ہے, لیکن جس سے محبت ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اسے عقیدت بھی ہو.
یہ سمجھ میں آتا ہے, بچے سے محبت ہوتی ہے لیکن عقیدت نہیں ہوتی. ان مانو کر جیسے بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے, ہم احترام کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, تو دودھ پیتے بچے سے محبت تو ہے, اس کا کیا احترام کریں گے؟
جیسے بیوی ہے اس کو شوہر سے محبت تو ہو, مگر ضروری نہیں ہے کہ اس سے عقیدت بھی ہو.
بجا فرمایا, عقیدت ہونا ضروری نہیں.
جس سے عقیدت ہے اسے محبت ضروری ہے, سمجھ میں آتی ہے, مگر جس سے محبت ہو اس کی عقیدت ہو ایسا لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے.
احترام والی محبت شاید اس کا نام عقیدت ہو. یہ واقعی سمجھ میں آتا ہے, ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے, ہر عالم مفتی نہیں ہوتا. تو یوں آپ نے اچھی تقسیم کی, محبت اور عقیدت کی سمجھ میں آنے والی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم نافع عطا فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سجدہ 7 ہڈیوں پر فرض ہے, تو اس میں ناک کی ہڈی کا لگنا فرض ہے یا ماتھے کا لگنا فرض ہے؟
ماتھا, یعنی منہ پر یہ سجدے جو سات ہڈیوں کا جہاں حدیث پاک میں تذکرہ وہاں منہ لکھا ہے.
اس کی وضاحت کر دو وہ سات ہڈیاں کون سی. ہمارے کئی ایسے ناظرین ہوں گے جن کے لیے یہ ایک سوال بھی ایک نیا ہوگا کہ سجدہ سات ہڈیوں پر ہوتا ہے. سجدہ ہوتا ہے یہ سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے, سجدہ زمین پر ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں سات ہڈیوں پر ہوتا ہے
سجدہ. وہ حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, یہ فرمان رسالت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اس طرح فرمان ہے. اب سات ہڈیوں کی تفصیل حدیث میں یہ ہے, منہ, دو ہاتھ, دو گھٹنے, دو پاؤں, یہ ہو گئی سات. اب اس کی منہ کی تفصیل, پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے اور ناک کی ہڈی لگنا واجب. تو اب اگر پیشانی جمی نہیں اور ہلکی ہلکی رکھ دی اور زمین کی سختی محسوس نہیں ہوئی, ہلکی ہلکی رکھ دی اس طرح, تو سجدہ ہوگا نہیں, سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے. اس طرح مطلب یہ کہ پیشانی رکھے اور ناک کی ہڈی. اب بعض لوگ اب نیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو یہ پھر کشتی کرتے رہتے ہوں گے اور ناک کی یہ ہڈی لگاتے ہیں ادھر کی, دو آنکھوں کے درمیان کا حصہ نا, یہ پتہ نہیں وہ یوں زور لگاتے ہوں گے تو یہاں زخمی کر دیتے ہیں. تو یہ مراد نہیں ہے. ناک کی ڈھوک بھی دبائیں گے نا تو جب یہ سختی آ گئی تو یہ ہڈی ہے, ناک میں ہڈی ہوتی ہے, یہ ہڈی لگ گئی. یہاں لگانا یہ ضروری نہیں, یہاں تو بہت مشکل ہو جائے گا. صرف ناک کی نوک لگائی تو ترک واجب ہوا, نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی, مقرر تحریم ہو جائے گی, دوبارہ دہرانا واجب ہوگا اس کا. اب کارپیٹ پہ نماز پڑھی یا گھاس پہ پڑھی, نرم نرم گھاس یا نرم نرم کارپیٹ, تو اتنا جمانا ہوگا پیشانی کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, تو سجدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. گدے پہ نماز پڑھی تو بہت آزمائش ہوتی ہے, دباتے جاؤ یہ دبتا جائے, اور جب تک دبتا جائے دبانا ہوگا. اور اسپرنگ دار گدے پر پڑھی تو نماز ہوگی نہیں, کیونکہ جتنا دبا ہوتی ہے دبے گا تو پھر تھوڑا ہلکا چھوڑ تو پھر وہ چک جائے گا, تو نماز ہوتی ہی نہیں اس پہ اسپرنگ دار گدے پر. اور ہاتھ, تو ہاتھ اس طرح رکھنے کہ انگلیاں قبلہ رو رہے اور دو کان جو ہے نا ان کے قریب ہوں ہاتھ, اور یہ اس میں پورا سر دو ہاتھوں کے درمیان آ جائے. عام طور پہ کانوں کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی, اگر کانوں کے حصے جو ہے نا یہ درمیان ہوں گے نا تو پھر سجدے کی صحیح وہ ترکیب بن جائے گی. اور انگلیاں قبلہ رو ہوں لیکن ایک دم جوڑ کے نہیں, نارمل حالت میں. یہ کلائیاں کتے کی طرح بچھانا کہا گیا اس کو, تو کلائیاں زمین پر نہیں لگنی چاہیے, کروٹوں سے جدا رہنی چاہیے سائڈوں سے. البتہ جب صف میں ہوں امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے تب یہ بھلے کروٹوں سے لگا لیں, کہ پھر یوں کریں گے تو پھر کونیاں برابر والوں کو لگے گی, تکلیف ہوگی نا. اور آپ بولو گے یہ سنت ہے کہ کونیوں سے کچو کے دینا بھی سنت ہے کیا, معاذ اللہ. اچھا اب یہ دو ہاتھ, پہلے وہ سجدے کا منہ لگا لیا, اب وہ دو ہاتھ کا میں نے کچھ, یوں تو بہت سارے مسائل ضمنی ہوتے ہیں, یہ تو پڑھنے سے آئیں گے, نماز کے احکام میں اس کے کچھ نہ کچھ مل جائیں گے. بہار شریعت تیسرے حصے میں, جلد پہلی اور حصہ تیسرا, اس میں مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ عز و جل. پھر دو گھٹنے رکھنے اور دو پنجے, اب یوں پنجے یوں الٹ دیتے ہیں بعض لوگ, الٹنے نہیں ہے, دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ روح رکھی جائیں تو اس میں فرض واجب سنت سب ادا ہو جائے گا. دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہو جائے. چھوٹی انگلی بازو کا نہیں لگتی. جن کو دسوں انگلیوں کا پتہ ہے ان کی بھی چھوٹی انگلی چھوٹ جاتی ہے. بازو کا تو بے توجہی میں ہو جاتا ہے, سب پتہ نہیں ہوتا. تو اس کی کوشش کریں کہ چھوٹی انگلی کو پہلے ترکیب میں لیں تو انشاءاللہ بھی سارا پنجا, یہ پاؤں کا پنجا جو مڑ جائے گا. تو مڑ کر یہ انگلیاں قبلہ روح ہوں سجدے میں. اچھا, دو سجدوں کے درمیان جلسہ کہلاتا ہے بیٹھنا. یہ تو ایک تعداد ہے جو جب ان کو شعور آئے گا نا, سمجھ پڑے گی نا, اور خوف پیدا ہوگا تو یہ بولے گا اب ساری نمازیں دو رہا ہوں میں اپنی, یہ واجب ترک کر رہے ہوتے ہیں. میں احتیاط کرتا ہوں کہ 100% ہی نہیں کہہ رہا, اس سے سمجھ جائیں. یعنی مبالغے کے لیے اتنی تعداد ہے. عام طور پر یہ دو سجدوں کے درمیان جیسا بیٹھنے کا حق ہے یہ نہیں بیٹھتے. اور اگر ان کو کوئی ٹینشن ہو نا, جلدی جانا ہو یا ٹائم کم ہو ان کے پاس, یا نماز کا ہی ٹائم کم رہ گیا, تب تو یہ دیکھنے والا ہوگا. ان کو یوں ہوتا ہوگا کہ یوں کروں اور بس بٹن دبایا نماز پوری ہو جائے میری. تو دو سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا ہو کر بیٹھے اور بیٹھا رہے اتنی دیر جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لے. اب یہ حرکت کرتے کرتے سبحان اللہ کہہ لی وہ نہیں, یعنی سبحان اللہ جتنا ہو گیا وقفہ, یہ نہیں, بیٹھے رب اغفر لی اس دوران پڑھ لے, یہ مستحب ہے. تو پوری رب اغفر لی اگر صحیح بیٹھے بیٹھے پڑھے گا تو واجب ادا ہو جائے گا. ایسا نہیں کرتے ہوں گے, یہ تو کسی نے مجھے بتایا جب وہ میرے برابر, میں نے دیکھ لیا اس کو قریب تھا, یہ واجب چھوٹ رہا آپ کا, رب اغفر لی پڑھتا ہوں سو. میرا موومنٹ کرتے ہوئے یہ تھوڑی پڑھنا ہے, جب اطمینان سے بیٹھ چکو تو اب پڑھنا ہے, جب پڑھ چکو تو سجدے کے لیے ہلنا ہے جانے کے لیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھو یوں رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھی سیدھا کھڑا ہونا ہے, بالکل اسٹیٹ. وہ کس طرح, درخت کے تنے کی طرح. اس میں بھی بعض لوگ ابھی کمر خم ہوتی ہے, تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے کمر اور سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ بھی نہیں چلے گا. یہ بھی یہاں بھی واجب چھوٹا, پورا سیدھا کھڑا ہو جائے. وہ سیدھا کھڑا ہو چکنے کے بعد ربنا لک الحمد کہے. بہتر یہ کہ ربنا ولک الحمد کہے, بہترین یہ ہے, سب سے بہتر یہ اللہم ربنا ولک الحمد کہے. یہ سارا کھڑے کھڑے کہنا ہے. سیدھا کھڑا ہو چکے اب کہے, کہہ چکے اب اللہ اکبر کا الف شروع کر کے سجدے کی طرف جانا ہے. تو یہ سب سیکھنا ہوگا. مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہے, اس میں بھی ضروری نہیں کہ نماز ساری سیکھ جائیں. آپ ایک مہینے کا نماز کورس یہ کر لیجئے, میں دنیا سے جاؤں تو مجھے نمازیں سکھانے والا کہہ کر تو کوئی یاد کرے. گناہ سکھانے والا نہ کہے کوئی کہ یہ برائیوں کی طرف مائل کرتا تھا, نعوذ باللہ گمراہ کرتا تھا, کوئی مجھے ایسا نہ کہے, اللہ کرے. اب جو دشمنی کی وجہ سے کہے تو وہ تو اب بھی کہتے ہیں, ان کے کہنے کی کیا پرواہ. شیطان نے کون سا مجھ سے خوش ہونا ہے, ہم تو بندگان رحمان سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, روزانہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا جدول الحمدللہ 3 سال سے جاری ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرما دیجیے,
استقامت
فرما دیجیے.
اللہ آپ کو استقامت بخشے, آپ کے نقش قدم پر ہم کو بھی چلائے. روز نیکی کی دعوت 3 سال سے دے رہے ہیں, اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت.
پیارے باپا جان, کسی کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانی ہو تو نماز پڑھنے کے فضائل بیان کیے جائیں یا نہ پڑھنے کی سزائیں بیان کی جائیں, مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے, فضائل بھی بیان کیے جائیں اور وعیدیں بھی بتائی جائیں. لیکن یہ سب کتابوں سے دیکھ کیا زبانی تو پھر کیا کیا بول جاتے ہیں. پورا حفظ رہنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, حفظ رکھنا. جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بیان کرنے ہوں وہاں زیادہ الرٹ رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایک بڑا عجیب سوال آیا بابا, آپ نے چند مرتبہ مدنی مذاکرے میں دعائے قنوت کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمایا ہے, ونخل ونطرک من یفجرک, اس پر ایک سوال آیا ہے. سوال یہ ہے کہ میں وتر میں دعائے قنوت اس نیت سے نہیں پڑھتا کہ اس میں لکھا ہے کہ اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. نماز کے بعد میں پھر ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میرا ایسا کرنا کیسا؟
حماقت کی انتہا.
ٹھیک ہے, سن لیا آپ نے,
ناراض نہیں ہو جانا.
ٹھیک ہے,
اس لیے کہ آپ نے علماء سے مشورہ کیے بغیر یہ فیصلہ کیا ہوگا نا کہ دعائے قنوت وتر میں پڑھنا واجب ہے. البتہ یہی دعا واجب نہیں ہے, اور بھی دعائیں ہیں. تو یعنی کہ ایسی یعنی کہ ضد کہ بس میں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے اور میں گناہ مجھے چھڑائے کوئی رستہ ہو تو وہ رستہ بند کر دینا ہے. تو جب ہم نے احساس دلایا کہ آپ یہ وعدہ کرتے ہو, کل تک پتا نہیں تھا آج پتا چل گیا, تو اس کو اب پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے, نہ کہ مطلب اس کو عمل ہی چھوڑ دینا ہے. یہ تو شیطان کی کامیابی, شیطان جشن مناتا ہوا. تو اب شیطان کی ایک دیوار اور گرائی نا اپنوں نے, اب آپ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ یہی دعا پڑھوں گا اور گناہ پر ابھارنے والے دوستوں کی بیٹھک کو تین طلاق, 1-2-3 ایسا پیغام بھیجے نا مدینہ مدینہ انشاءاللہ عز و جل. قرآن کریم کی اس آیت کو کہاں رکھیں گے جس میں حکم ہے وَإِنَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو یہ کیسی چیز ہے کہ میں ظالموں میں جا کر بیٹھوں گا, دعائے قنوت بھی نہیں پڑھوں گا, یہ بلا کیسی چیز ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, جو ان میں بیٹھے وہ انہی میں سے ہے. یہ ڈر نہیں لگتا ان آیتوں سے؟ پھر ایک حدیث شریف ہے من کسر سوادہم فہو منہم, یہ حدیث پاک ہے کہ جو جس قوم کا مجمع بڑا ہے وہ انہی میں سے. تو مجمع فساق پر تو لعنتیں اترتی ہے, تو ہرو بھرو جا کے اس میں بیٹھنا ہے تو بیٹا توبہ کرو, ایسے سوچو بھی نہیں ہے, شیطان نے وسوسہ ڈالا, اب یہی دعا قنوت پڑھنی ہے انشاءاللہ. یہ پیغام دے شیطان نے بکایا, اب انشاءاللہ میں ان دوستوں کو چھوڑوں گا جو مجھے مطلب جو جن کی بیٹک گناہ بھری ہے, تو یہ ظالمین میں آئیں گے. کہ ہر فاسق جو ہے یعنی کہ ظالم سے مراد اس آیت کے تحت تفسیرات احمدی میں کہ ظالم سے مراد کافر بد مذہب اور فاسق ہے, تو جو فسق کرتا ہے وہ ظالم ہے. ظالم اسی کو تھوڑے بولتے ہیں کہ جو دہشت گرد اور گولیاں مار کے لوگوں کو مار دیتا, صرف اس کو ظالم نہیں بولتے. غیبت کرنے والا بھی ظالم ہے, جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے, ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والا بھی ظالم ہے, بے نمازی یہ بھی ظالم ہے, رمضان کے روزے جو نہیں رکھتا بلا اجازت شرعی جو قضا کر دیتا ہے وہ بھی ظالم ہے. تو ظالم کی فہرست بہت طویل ہے, اور جیسا ظلم ویسی اس کی تباہ کاری. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فیضان رضا عطاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ سادسہ مدنی کورس. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ عبادت گزاروں کے لیے کون سا موسم افضل ہے, سردیوں کا یا گرمیوں کا؟ باپا نفلی روزوں کی کوئی فضیلت بھی سنا دیجیے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں افضل الاعمال احمزوها، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. اب جیسے وضو جس کو ناگوار ہو، سردی لگ رہی ہے وضو کرا، نزلہ ہو گیا وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے وضو کرنا دشوار. تو جس جب وضو کرنا دشوار ہو تو یہ مطلب پھر بھی وضو کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو حدیث پاک میں دونا ثواب کہ جو عمل مطلب یعنی کہ جب وضو دشوار ہو پھر بھی کوئی وضو کرے ڈبل ثواب دونا. اس طرح اس کے بارے میں جس جو مطلب قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے نا، زبان اس کی نہیں ساتھ دے رہی، پھر بھی وہ اس کو پڑھے اور سیکھے اس کو، اس کو بھی دگنا ثواب. اس طرح مطلب یہ کہ یوں کہے کہ جس پر جو عمل دشوار ہو وہ اس کو کرے تو یہ اس کے لیے چونکہ افضل ہے تو یہ اس کا سیزن ہو گیا. اب نماز جو ہے گرمی میں وضو آسان ہوتا ہے، سردی میں دشوار ہوتا ہے، خصوصاً فجر کی جماعت لینا سردیوں میں، سخت سردی ہو تو نانی یاد آ جاتی ہے، نانی بھلے یاد آئے خدا کی یاد نہیں چھوڑنی چاہیے، جا کے با جماعت نماز مسجد میں پڑھے، اور کڑکڑاتی ٹھنڈی میں تہجد مزے کو مزہ آ جائے. جب پڑھے اٹھے نیند سے ویسے سستی ہوتی ہے، مگر شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے، تہجد پڑھ لے، کتنا مزے کا مزہ. گرمی میں وضو کرنے میں الٹا مزہ آتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جاتا ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ جو عمل نفس پر گرا ہوتا ہے نا وہ اگر بجا لائے بندہ تو یہ اچھی بات ہے. اب اس کا خصوصی سیزن تو اب رمضان میں آتا ہے، نیکیوں کا سیزن، احتکاف کر لو پورے مہینے کا، سیزن ہی سیزن ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو رمضان کو اگر نیکیوں کا سیزن اپنے کہہ دیں تو غالباً چل جائے. تو یہ ویسے حدیثوں میں اس کو نیکیوں کا سیزن کہا نہیں گیا رمضان کو، میں سے اپنے طور پر جیسے کہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے رمضان میں، یہ تو ہے، ان مانو کا رمضان میں عمل کرنا زیادہ ثواب ہو گیا، مگر اس کو نیکیوں کا سیزن کا نام حدیثوں وغیرہ میں نہیں ہے. مگر یہ کہ دعوت اسلامی والے ان دنوں نیکیاں بہت کماتے، ہر پورے مہینے کا اعتکاف کرنے والے خوش نصیب کرتے ہی ہیں نا، آپ بھی ہمت کریں. اور سائل کو تو نیت کر ہی لینی چاہیے، پوچھا ہی ہے نا پورے مہینے کا اعتکاف ہے کوئی نیت کرنے والا پورے ماہ رمضان کا اعتکاف؟ تو ہماری شخصیات پیچھے سے لبے لبے کہہ رہی ہیں، مرحبا، ادھر بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ. جہاں جہاں ممکن ہو اپنے مدنی ماحول میں تو وہاں کریں، عالمی مدنی مرکز میں تشریف لائیں. جی آئے نا. اچھا، روزوں کی فضیلت، نفل روزوں کی فضیلت معلوم کی ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا. حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے، بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا، اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے، وہ کھائیں گے پیئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے. تو روزے رکھنے چاہیے, اس میں کافی ماشاءاللہ فضائل ہیں روزوں کے, نفل روزوں کے فضائل. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 495 پر سے شروع ہو رہے ہیں. مدنی پنچ سورہ صفحہ نمبر 295. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب, حبیب لبیب, ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان رغبت نشان ہے. اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی, اس کا ثواب پورا نہ ہوگا. اس کا ثواب تو قیامت ہی کے روز ملے گا. صفحہ نمبر 495 فیضان سنت کے نیچے 1333 صفحہ نمبر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے پر ملنے والا ثواب اور اب تک کی موجود نیکیاں, اور جو حاضرین ناظرین مجھے اس سالے ثواب کریں وہ تمام نیکیاں ان پر ہمارے عمل کے مطابق نہیں, اپنے کرم کے شائن شان اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز, اعلی حضرت امام غزالی, صدر شریعت, قطب مدینہ, صدر الفاضل, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, مدنی انعامات کے عاملات و عاملین, اور ہماری مدنی نفل روزوں کی مدنی تحریک صائمات و صائمین, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے رب کریم, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف. آمین. اے میرے مولا, ہماری بے حساب مغفرت فرما.
آمین.
رب کریم, گناہوں کا سلسلہ طویل ہے, اے مالک گناہوں نے ایسا پکا رنگ جمایا اور اس قدر دل پر زنگ چڑھایا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. کمر توڑ کے رکھتی، میرے مولا کس طرح اس گناہوں کے دلدل سے نکلیں، میرے مالک تو ہی کرم فرما دے کہ ہماری گناہوں سے، نافرمانیوں سے جان چھوٹ جائے. یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر شیطان آڑے آ جاتا ہے، نفس روڑے اٹکاتا ہے، ہمیں نہ نمازیں پڑھنے دیتا ہے، نہ روزے رکھنے دیتا ہے، نہ کوئی اور نیکی کے کام میں دل لگنے دیتا ہے. اے اللہ ہر وقت گناہوں میں دل پھنسا رہتا ہے، دنیا کی لذتوں میں بس کشش کشش کشش. یا اللہ عبادت کی کشش نصیب فرما دے، سجدوں کی لذت نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں اور عبادتیں نصیب کر دے.
آمین.
الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت کر دے.
آمین.
اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا.
آمین.
عزیز
کر باغ فردوس.
حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ غم زدوں کے غم دور کر، یا اللہ راحتیں عطا فرما، الہ العالمین مشکلیں حل کر دے، مصائب و آلام سے چھٹکارا دے، یا اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عطا فرما، جو نافرمان اولادوں سے تنگ ہیں بچاروں کی اولاد نافرمانیاں ترک کرے، فرما بردار بنے، یا اللہ جن کے بچھڑے ہیں مل جائے، روٹے ہیں من جائے، یا اللہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک تم مدینے میں بلانا اپنا اپنے قدموں میں سنانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا آخری لمحے جب کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے دل وہ میں گمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا حشر میں سرکار
ان کے سارے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ امی عطار پر فضل کر رحم کر آلِ عطار پر فضل کر رحم کر آلِ عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے غم دور کر خوب مسرور کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے سگے عطار کے سر پہ قائم رہے سگے عطار کے سر پہ قائم رہے سایہ عطار کا ان کو آباد رکھے سایہ